رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسل. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدا وان تصبهم حسنة یقول هذه من عند اللہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. محبت سے درود پاک، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیب یا رسول اللہ. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دعا الى اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى اسمة للارامل مولى صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب سب تکریم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ تمام کی جانب سے پیش کیا گیا، اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائے. سورۃ النساء کی آیات کی ترتیب اور سورۃ النساء میں موجود ہماری نظریاتی زندگی، ہماری عائلی زندگی، ہماری اقتصادی اور ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے جو قرآن کریم کی دیگر صورتیں، جو مدنی صورتیں ہیں، ان کے تناظر کے اندر سورۃ النساء کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ ہماری نجی زندگی اور ہمیں عام سطح پر، چاہے منبر پر بیٹھا ہوا شخص ہو یا صفوں میں بیٹھا ہوا شخص ہو، کوئی رسوخ والا متقی پرہیزگار ہو یا بازار میں اپنا سودا بیچنے والا ہو، الغرض جتنے بھی کلمہ گو ہیں، ان کی حیثیت کے اعتبار سے جو جو مسائل، جو جو تکلیف ہیں دنیاوی معاملات میں، کسی سے تعلق میں، خرید و فروخت کے اندر، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، برادری کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، وطن کے ساتھ، دیگر اقوام کے ساتھ، جس قسم کے مسائل ہماری زندگی کے اندر ہمیں پیش آ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کا یہ کلام ان تمام امور کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے. ایک جملہ عرض کر کے ہم آیات کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. ذہن میں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ یہ بات تو غزوہ احد کے قریب کی ہے، کیونکہ سورۃ النساء کا نزول جو ہے وہ غزوہ احد کے زمانے میں ہوا، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 3 ہجری، 4 ہجری یا 5 ہجری. تو جناب یہ اس دور کی بات تھی کہ جب زمانے نے اتنی ترقی نہیں کی تھی یا تہذیب میں اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے. ظاہر سی بات ہے آج بھی ہماری اعلیٰ عدالتوں کے اندر جو فیصلے مرتب ہوتے ہیں وہ قانون پہلے سے تیار ہوتے ہیں، اور موجودہ صورتحال پر آئے ہوئے مسائل پر اگر ججز حضرات یا حاکم اگر فیصلہ دیتا ہے تو پچھلے وقتوں میں اگر اس قسم کا کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے تو اس کو خاص طور پر کوٹ کرتا ہے کہ جناب یہ مسئلہ پہلے ہو چکا ہے. تو لہٰذا یہ بات کرنا اور اپنے ذہن کو تشویش کا شکار کرنا کہ یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے، ہم نے کہا یہی تو قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ اترا 1400 سال پہلے ہے، لیکن قیامت کی صبح تک جو انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے اس کا مثبت حل اس کے تقاضے، اس کے حالات کے اعتبار سے عطا کرتا ہے. تو یہی تو قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ یہ کسی خاص محدود زمانے کے لیے نہیں، یہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، یہ کسی خاص جماعت کے لیے نہیں، یہ کسی خاص زبان کے لیے نہیں، قرآن کے نزول سے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یعنی انسان کے جذبات، انسان کے تقاضے، انسان کا واسطہ جن چیزوں سے پڑتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کا واسطہ اپنے ماں باپ سے پڑتا ہو، شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنے بچے یا بیوی سے پڑتا ہو، کہیں رہنے کے حوالے سے اپنے پڑوس سے پڑتا ہو، بیپاری ہونے کے حوالے سے اپنے بیچنے والے یا خریدنے والے سے پڑتا ہو، محلے میں رہنے کی حیثیت سے اس کا واسطہ چاہے اپنی سوسائٹی سے، یا ملک میں رہنے کے حوالے سے اس کا واسطہ اپنے پورے ملکی لوگوں کے ساتھ، یا خاص اسلامی مذہب کا ہونے کی حیثیت سے اس کا واسطہ اور تعلق دیگر اور اقوام کے ساتھ ہوتا ہو، الغرض یہ ہزار ہا شعبے اور یہ ہزار ہا چیزیں جو ہیں ان تمام کو ایک ہی حرف کے اندر قرآن کریم انسان کی تمام ضروریات اور ان تمام معاملات کی تکمیل عطا فرماتا ہے. تھوڑا سا اس کے حوالے سے بات آگے لے کے چلتے ہیں. سورۃ النساء کی میں نے آیت کریمہ جو آپ کے سامنے گزشتہ درس میں ہماری مکمل ہوئی ہے اور جس کو تفصیل کے ساتھ گویا کہ اس سے پہلے ذکر کر دیا گیا تھا، وہ آیت نمبر 72 تک کی تھی، آج 77 کا حصہ پڑھا گیا ہے. اس لیے کہ شروع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرمان برداری اور امت کو، کلمہ پڑھنے والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی مرکزیت پر جمع کیا، اور پھر اس پر انعام بھی ذکر کر دیا گیا کہ جو اپنے ہر قول اور فعل کے اندر ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فاولائک مع الذین، تو یہ انہی کے ساتھ ہوں گے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نبیین کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے. اس کے بعد اب آیت نمبر 72 کے بعد سے آیت نمبر 73 ہے، آیت نمبر 74 ہے، آیت نمبر 75 ہے، آیت نمبر 76 یعنی 76 ہے، پھر آیت نمبر 77 ہے. اس میں ترتیب سے جہاد کا حکم اترا ہے. مکہ مکرمہ میں جہاد فرض نہیں ہوا. اس پر دو چار بات عرض کر کے میں آیت نمبر 77 کا تسلسل جوڑنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سے پیوستہ کرنے کے، تاکہ گزشتہ درس ہمارے ذہنوں میں تیار ہو جائے. قرآن کیونکہ ایک تسلسل میں بات کرتا ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے، تو آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 77 کا یہ دورانیہ جو ہے، یہ جہاد شریف، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے پر باقاعدہ طور پر صف آرا ہو کر اپنے حق، اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنی برادری کو، اپنے نام کو نہیں، بلکہ اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے میدان عمل کے اندر آ جانا، یہ جہاد شرعی. مکہ مکرمہ کے اندر جہاد فرض نہیں ہوا تھا، یعنی جہاد بمانا جد و جہد، کوششیں یہ تو تھی، لیکن جہاد بمانا قتال، کے باقاعدہ اگر کافر سامنے سے تلوار اٹھا کر ہمیں مارنے کے لیے آئے یا ہمیں ختم کرنے کے لیے آئے، تو ہم ایک امیر اور اس کے پورے شرائط، یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ جو جہاد پر بات ہم کر رہے ہیں یہ تو آیات آ گئی ہیں تو ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں، لیکن جہاد فرض اپنے شرائط کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ عصر کی نماز پڑھیں، آپ کہیں گے جی شاہ صاحب عصر کا وقت آیا نہیں. میں کہیں گے چلیں اٹھیں آپ مغرب کی نماز پڑھیں، آپ کہیں گے جی آپ ٹھیک ہے، آپ جیسے بھی ہیں ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے. کیوں؟ کہنے لگے جی مغرب کا وقت آیا نہیں. تو میں نے کہا آپ مغرب کو نہیں مانتے؟ کہا اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ مغرب کو نہیں مانتے، مغرب کو مانتے ہیں، لیکن جب اس کا وقت آئے گا، جب اس کی شرائط پائی جائیں گی، جب اس کا ٹائم آئے گا. تو یہ میں نے نماز سے آپ کو ایک مثال دے دی ہے کہ جس طرح نماز اسی وقت فرض ہوگی جب اس کا وقت آئے گا، جب اس کی شرائط پائے جائیں گے، اس کے تقاضے. تو جہاد بھی نماز کی طرح ایک فرض ہے، وہ منسوخ کبھی نہیں ہو سکتا. تو جو جہاد کی منسوخیت کا کام کر، یعنی مثلاً یوں سمجھ لیں کہ جو جہاد کے بارے میں یہ کہے کہ یہ رسول اللہ کے دور تک تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. جہاد متحقق ہے، قتال فی سبیل اللہ ہے، لیکن کب ہے؟ شرائط کے ساتھ. کب ہے؟ ضابطے کے ساتھ. یہ نہیں کہ مجھے آپ پر غصہ آیا تو میں جہاد کا فتویٰ دے دوں، آپ کو مجھ پر غصہ آیا ذاتیہ طور پر تو تلوار اٹھا کر آپ جہاد کا فتویٰ دے دیں، یہ نہیں. جس طرح میں ایک نماز کی مثال، آپ سمجھ رہے میری بات، جس طرح میں نے نماز کی مثال آپ کو دی کہ ابھی جمعے کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا نہیں ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، آپ کہیں گے ہم اس بات کو مانتے نہیں، تو آگے سے جواب دیا جائے کہ آپ عصر کی نماز کو نہیں مانتے، تو آپ کہیں گے اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ میں عصر کی نماز کو نہیں مانتا. میں کہہ رہا ہوں کہ اب وقت عصر کا نہیں ہوا ہے، جب عصر کا ٹائم آئے گا تو عصر پڑھ لی جائے گی، جب مغرب کا وقت آئے گا تو مغرب پڑھ لی جائے گی، جب عشاء کا وقت آئے گا تو عشاء پڑھ لی جائے گی. تو جس طرح نماز اپنے شرائط، اپنے حالات، اپنے ضابطے جو شریعت نے دیے ہیں، اس پر وہ نماز متحقق اور ادا کا وقت اس کا آ جاتا ہے. ادا یعنی موجود تو ہے، لیکن اس کو ادا کب کرنا ہے؟ ادائے وقت نہیں آیا. تو اس طرح جہاد قیامت تک جاری رہے گا،
لیکن اس کی ادائیگی کی شرائط ہیں، اس کے نفاذ کی شرائط ہیں، اس کے حکم کی شرائط ہیں. پھر میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. جیسا پاکستان اسلامی ریاست ہے الحمدللہ، اللہ قائم رکھے، تو اس میں جہاد اگر فرض عین ہوتا ہے تو مجھ پر آپ پر نہیں، پہلے افواج پاکستان پر ہے. کیونکہ قوم نے دفاعی طور پر اپنے ٹیکس کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے، تاجروں نے، بیپاریوں نے کہا کہ بھائی ہم بازاروں میں بیپار کریں گے، تجارت کریں گے، ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں حکومت کو کہ آپ ایک ایسی لشکر بنائیں کہ جناب اگر جہاد شریع کی حکومت ہو، جہاد شریع کی ضرورت بنتی ہے تو وہ فرنٹ پر آ کر مقابلہ کرے. تو آپ دیکھیں افواج پاکستان موجود ہے، تو جہاد آپ پر میرے پر کیسے فرض ہوگا جب اسلامی صورتحال میں ایک فوج موجود ہے، اسلامی فوج. ہاں اسلامی فوج جب برسر پیکار ہو کفر کے، لیکن اپنے خطے کے لیے نہیں، اعلی کلمۃ الحق کے لیے. ہاں اگر وہ خطہ اسلام کے نام پر ہے تو وہ اسلام کا حصہ ہے. جیسے پاکستان پر اگر کوئی قوت حملہ آور ہوگی یا پاکستان کا دائرہ تنگ کیا جائے گا تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اسلامی ملک ہے، اس کی اقدار اسلامی، اس کو بنایا اسلامی، دو قومی نظریے پر بنایا گیا، تو ہماری افواج پاکستان آگے بڑھے گی. لیکن افواج پاکستان کو اگر ضرورت پڑ گئی عوام کی، جیسے 1965 میں ہوا تھا، آپ حضرات بزرگ بیٹھے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن وہ جانتے ہیں یہ حالات تاریخ کے موجود ہیں. 1965 میں جب یہ ہوا، فوج کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جناب جو ہے کہ ہم پسپا ہو رہے ہیں، آپ آئیے. تو اب جو ریاستی ادارہ بن گیا ہے جہاد کے لیے، جب وہ ضرورت کے لیے ہمیں کال دے گا تو ہم پر بھی جہاد فرض ہو جائے گا، پھر ہمیں گھروں سے نکلنا پڑے. تو خیر میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ میرا مقصد تھا اس تفصیل کو بیان کرنا، لیکن پوری دنیا سن رہی ہوتی، ظاہر سی باتیں پڑھے لکھے بھی لوگ سن رہے تھے آپ نے اس آیت کو کیوں چھوڑ دیا جب آیت ترتیب کے ساتھ آئی تھی. تو یہ ہم کوئی موضوع بنا کر نہیں لا رہے ہیں کہ بےچارے کوئی سمجھے کہ شاہ صاحب کوئی سیاسی تنظیم بنا رہے ہیں یا کوئی سیاسی سیٹ اپ لا رہے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں، یہ آیات ترتیب کے ساتھ چل رہی ہیں. تو آیت نمبر 71، اس لیے میں درس کو ختم کرتے وقت آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ گھر جا کر ان آیات کو دوبارہ آپ دیکھ لیں تاکہ مضمون دماغ کے اندر تازہ ہو جائے، اور ایک اسلامی مزاج والے شخص کو کیسا ہونا چاہیے. المختصر، تو آیت نمبر 71 72 سے لے کر 77 یہ جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق ہے. مکہ کے اندر جہاد کی فرضیت نہیں آئی تھی، یعنی جد و جہد تو تھی تبلیغ، احکام، پیغام پہنچاؤں، لیکن خاموشی کے ساتھ. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بڑے یعنی اپنے اسلامی شوق میں اور اپنے اخلاص میں، اور کفر جو سامنے سے ظلم کرنا ہے اس میں دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، یعنی بزدلی نہیں معاذ اللہ، لیکن دل بھراتا کہ حضور جب ہم حق پر ہیں تو یہ جو چاہے ہم سے کر رہے ہیں، یہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمارا مال لے جا رہے ہیں، یہ ہمارے بھائی کو ہمارے سامنے تھپڑ مار رہے ہیں، تو حضور ہم آگے کیوں نہ بڑھیں. تو سرکار نے کہا رک جاؤ، ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا. تو اس آیت نمبر 71 سے لے کر 77 کے اندر ان لوگوں کی بھی دل جوئی کی گئی کہ نہیں ایسا نہیں، تمہیں جب اللہ کہہ رہا، جب یہ تم غصہ اللہ کے لیے دکھانا ہے نا، تو جب اس سے اللہ سے اجر چاہتے ہو تو جب ہم کہیں گے جب دکھانا، اب اس کی ضرورت پیش نہیں آئی. ڈسپلن کو فالو کرو، کیونکہ اسلام سر تسلیم خم کا نام ہے، یعنی اس لائن کو فالو کرنے کا نام ہے. تو جب ہم نے کہہ دیا کہ ابھی غصہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. تو یہ آیت نمبر 71 سے 77 کے اندر جہاد کے ان آداب کو ذکر کیا گیا. اس کے بعد جب ہجرت کر لی گئی تو باقاعدہ سورہ حج کے اندر اور دیگر آیتوں کے اندر موجود ہے جہاد باقاعدہ، جیسے واقیم الصلاۃ واتو زکات، نماز فرض ہو گئی ہے، یعنی اس کا مرادی معنی زکات فرض ہو گئی، اس طرح جہاد شرعی کا فرض حکم آیا. تو اب اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ بدر سے پہلے بھی غزوات ہوئے، پھر بدر ہوا، پھر احد ہوا. تو یہ جو آیت سورہ آل عمران، سورۃ النساء کی جو ہم ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور گزشتہ درس میں جس طرح کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آیت نمبر 70 یا 71 تک کا خلاصہ ہم نے پیش کیا تھا، اب آگے آیات جہاد کے لیے آئی ہے. مدینے کے اندر کچھ منافقین بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی ان سے جو مل جائے وہ اینٹ لو، اور جب قربانی دینے کی بات آ جائے تو بھاگ جاؤ. اب آیت نمبر 72-77 میں ان کا حکم ہو گیا نہیں، ایسا نہیں کرنا، اور یہ جو تم جان چھڑا رہے ہو جہاد سے اور قتال سے تو ایسا نہ کرو، اور اس سے تمہیں آزمایا جا رہا ہے. یہ ساری تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد اب میں اپنے مضمون کی طرف آ جاتا ہوں. جہاد سے بھاگنے والوں کی مذمت بیان کر دی گئی. پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل اللہ یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. یہ حکم نازل ہو رہا ہے کہ کفار کے ساتھ جب موقع بن جائے تو پھر بھاگنا نہیں، وہ اولیاء شیطان ہیں اور تم اولیاء اللہ ہو، یعنی وہ شیطان کے سپورٹر ہیں، تم اللہ کے سپورٹر ہو، تو لہذا پھر اللہ کی رضا کے لیے تم نے اپنی کمر کو کس لینا ہے اور میدان عمل میں آ جانا ہے. پھر مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دل جوئی کر کے اصل نظریہ بیان کیا گیا کہ گھبرانا نہیں، کوئی خرابی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میدان جہاد میں اگر تم قتل کر دیے گئے تو تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں اور کوئی مصیبت نہیں. اب اللہ رب العالمین جل وعلا اسی شے کو ذکر فرما رہا ہے، درود پاک پڑھیے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب، فرما قل متاع الدنیا قلیل، اب بہت رقت انگیز مضمون سامنے آ رہے ہیں، اب ارشاد ہو رہا اللہ کی جانب سے، قل اے حبیب آمن کو حقیقت بتا دو کہ متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا سامان وقتی اور تھوڑا ہے، اس کے پیچھے دل اتنا لگاؤ جتنا مسافر اپنی منزل تک پہنچنے کے شوق میں درمیان میں دل لگاتا ہے، کہیں سٹاپ پر میں اور آپ رک جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، تھوڑا سستاتے ہیں، چارپائی بھی ٹوٹی ہوتی ہے، کرسی بھی ٹوٹی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، لیکن منزل پر پہنچنے کا شوق ہم ادھر اتنا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے کون سا کرنا، بس تھوڑا سا دے دو، تھوڑا سا کر لو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اصل منزل تو تمہاری آخرت ہے، اور یہ دنیا کا سامان جو ہے، فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، تھوڑے سے مراد اس کی کئی تک تو یہ کہ فانی ہے، فرق ختم ہو جائے گا، دوسرا تھوڑے سے مراد یہ کہ عقل سے کام لو، اس سے زیادہ اجر اللہ نے، اس سے کروڑ ہاں زیادہ اجر اللہ نے قیامت میں تمہارے لیے رکھا ہے، تو اس کے کئی معنی اہل ایمان کے لیے کہ متاع دنیا قلیل ہے، یعنی دنیا کا جو سامان ہے تمہارے لیے وہ بہت تھوڑا ہے، تھوڑا سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، تھوڑے سے مراد یہ کہ جو یہ مجھے اور آپ کو ذہنی طور پر پریپیئر کیا جا رہا ہے، حقیقت سے اس بات کو میرے دوستو ہم سمجھیں گے نا تو ہماری نمازوں میں لذت آئے گی، ہمارے اندر اپنے ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کا حقوق، ڈسپلن، جو تمام چیزیں اس کے لیے ہم سنجیدہ ہوں گے، اللہ نے فرمایا یہ دنیا کا سامان قلیل ہے، تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، سب فانی ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی فنا ہوگا، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی فنا ہوگا، جس طرح حضرت میرے آقا شیخ الاسلام داتا گنج بخشری حجویری رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ نے اپنی مبارک و مقدس کتاب کشف المحجوب شریف میں وہ روایت صوفیہ سے نقل کی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو جانا اس نے رب کو جانا، کیا مطلب کہ جس نے اپنے آپ کو ختم ہونا جانا اس نے اپنے رب کو باقی جانا، تو فرمایا کہ محبوب یہ کہو کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جو ساز و سامان ہے وہ تھوڑا ہے، تھوڑے سے مراد اگر اس کی عددی صورت لیں، کاؤنٹ کریں تب بھی تھوڑا ہے، اس کی پختگی دیکھیں تب بھی تھوڑا ہے، یعنی فنا ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں تم بھی مر جاؤ گے، مٹی میں چلے جاؤ گے، تم بھی فنا ہو جاؤ گے، اور اگر تم کاؤنٹ کرو کہ میرے گھر میں اے سی لگا ہے، پنکھا لگا ہے، دیوار ہے، فریج ہے، یہ ہے، تو کہا یہ بھی تھوڑا ہے، تم پوری دنیا کو شمار کر لو یہ بھی تھوڑی ہے، فرمایا اس کے مقابلے میں تم ہمارے رسول کی جو اطاعت کرو گے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے محبت اور رشتہ تعلق جوڑ کر ہماری راہ میں سنجیدہ ہوگے اور ہمارا احکام مانو گے، تو یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، وہاں تو تمہیں اتنا ملے گا کہ تمہارے حساب سے باہر، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حدیث سناؤں اس پر، آپ مسند امام احمد کے اندر، مسند امام احمد میں ایک حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ کیا فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیے کہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے آخرت میں اجر کیا رکھا ہے، مسند امام احمد میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں جو سب سے نچلے درجے کا مومن ہوگا، یعنی اپر کلاس اوپر کے جو لوگ ہیں، علیین والے، اعلی علیین والے، جنت الفردوس والے، جنت العدن والے، جیسے سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا مرتضیٰ ہیں، صحابہ اکرام، اہل بیت، غوث اعظم، یہ تو بہت اونچا درجہ ہے، یعنی حضور فرماتے ہیں جو سب سے نچلے درجے کا مسلمان ہوگا نا، یعنی ہم جیسے بالکل بیکار قسم کے لوگ، جس کو اللہ صرف اپنے فضل سے بخشے گا انشاءاللہ، کہ جن کے پاس نہ کچھ ہے، نہ کوئی نیکی ہے، نہ کوئی پرہیزگاری ہے، تو فرمایا کہ جو سب سے نچلے درجے کا مومن ہے اس کو پتا جنت کیسے ملے گی، حضور فرماتے ہیں اس کی جنت کا جو رغبہ ہوگا نا وہ 2000 سال کی مسافت، ایک روایت میں کہ 200,000 سال کی مسافت، 2000 سال کی مسافت، یعنی ایک تیز سواری اپنی پوری اسپیڈ کے ساتھ بھاگے تو 2000 سال ختم ہو جائے لیکن اس کی زمین ختم نہیں ہوگی، یہ نبیوں کے لیے نہیں ہے، یہ مرتبہ جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ صحابہ کے لیے نہیں ذکر کیا جا رہا، یہ حضرات اہل بیت کے لیے نہیں ذکر کیا جا رہا، یہ حضرات غوث اعظم خواجگان ان کے لیے نہیں، یہ ہم جیسے جو بیکار قسم کے لوگ ہیں نا جو ان کے ناموں پر ہی صرف بخش دیے جائیں گے کہ چلو ہے نکمے بالکل ڈھیٹ ہیں کیا کچھ بھی نہیں، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، جو میرے امام نے ذکر کیا ہے کہ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، یہ بد عمل اب کوئی ذہن میں رکھے، لو شاہ صاحب تو اجازت دے رہے ہیں کہ اب نماز وغیرہ کی ضرورت نہیں، بندہ بخشا جائے گا، میں نے کہا یہ نہیں، بد عملی کی یا شریعت سے بھاگنے کی دعوت نہیں دی جا رہی، یہ وفور امید کی بات کی جا رہی ہے کہ بخشش ہوگی نسبت مصطفیٰ پر، یہ تو بالکل واضح ہے، ہماری نمازیں، ہاں نماز، روزہ، زکات یہ ضروری ہے کیونکہ یہی حضور تک لے کے جاتی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے تو حضور تک کا راستہ نہیں ملے، اب آپ سنیے کہ جو جن، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ کل متاع الدنیا قلیل، کہ اے میرے محبوب آپ ارشاد فرمائیے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، فانی ہو جائے، عدد میں بھی کم ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں جو سب سے نچلے درجے کا بندہ ہوگا، یعنی نچلے درجے سے آپ یہ سمجھ لیجئے، میں اس کی اور تفسیر نہیں کرتا کہ اس کے نیچے کوئی ہے ہی نہیں، کہ بس پورا کرو اس کو، بس لے آ. نام لیتا تھا، کبھی تو خوش ہو گیا تھا ہمارے نبی کے نام، کبھی تو خوشی دل سے کلمہ پڑھ لیا تھا، کبھی تو ہمارے محبوب دوستوں سے، ہمارے اولیاء سے، ہمارے لیے پیار کر گیا تھا. تو دیکھو یہ جو نسبت والی اور عقیدت والی نیکی ہوتی ہے نا میرے دوستو، یہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہونا تو دیگر اعمال پہاڑ کے برابر بھی ہو تو اس تک نہیں پہنچ سکتے، یہ اس کی نسبت ہوتی ہے. اب 2000 سال کی مسافت کی زمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس شخص کو ملے گی جو جنت کے سب سے نیچے ہوگا. 2000 سال، یعنی ایک سواری، ایک گاڑی، ایک تیز برق رفتار بجلی کی رفتار میں بھاگنے والی گاڑی، بجلی کی رفتار، وہ 2000 سال تک بھی اگر وہ تھک جائے لیکن اس کی زمین ختم نہیں ہوگی. وہ سرکار مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اس کی تو ہوریں بھی ہوں گی، اس کی تو اپنی بیوی بچے بھی ہوں گے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم ایک کمرے میں ہوں اور ہمارے بچے دوسرے کمرے میں ہوں تو انٹر کام کرنا پڑتا ہے، اگر ہم 7th فلور پر ہوں اور بچے ہمارے جناب پارکنگ کے اندر ہوں تو انٹر کام کرنا پڑتا ہے، تو جناب یہ تو اتنی سی مسافت پر ہمیں ٹیلی فون کر کے ایک دوسرے سے رابطہ کرنا پڑتا، تم کہاں گئی، تم کہاں گئے. تو یہ جب 2000 سال کی مسافت پر ہوگا تو وہ شوہر اپنی بیوی سے بات کیسے کرے گا، وہ اپنے بچوں سے بات کیسے کرے گا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے کرے گا جس طرح تم انتہائی قریبی بندے سے بات کرتے ہو. یعنی اس کی بیگم یا اس کا بچہ 2000 سال کی مسافت پر کھڑے ہوئے ہیں، باغ میں گھوم رہے، ٹہل رہے ہیں، اور یہ ان سے ایسے بات کر رہا ہے جس طرح ہم بالکل قریب آ کر بات کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں فرمایا کہ تم اس دنیا کے پیچھے نہ لگو، اس کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، ہم تمہیں تو وہاں دیں گے، تم وہاں کہو گے بہت ہی اچھا ہو جو ہم نے دل نہیں لگایا، ورنہ یہ کہاں ملنا تھا. اب اس سے کئی چیزیں واضح ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، مومن کے لیے قیامت کے دن کتنا اجر ملے گا. اس میں ادنا کلمہ پڑھنے والا شخص، یعنی ادنا اس کے عمل کے اعتبار سے، ایک گناہگار شخص بخش دیا گیا حضور کی شفاعت سے، اللہ نے اپنے فضل سے بخش دیا، اس کو 2000 سال کی زمین ملے گی اور اس کی گویائی کی طاقت اتنی ہوگی کہ وہ یہاں سے کہے گا سنو ذرا میری بات. تو 2000 سال کی مسافت پر اس کے بچے اور اس کی بیوی اس کی بات سنیں گے، اور وہ وہاں سے کہیں گے جی ہم نے سن لی آپ کی بات، تو اس کی آواز یہ سنے گا. تو میں پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے پھر غوث پاک کو کتنی بڑی زمین ملے گی، خواجہ صاحب کو کتنی بڑی زمین ملے گی، سرکار مجدد صاحب کو کتنی زمین ملے گی، حضرت ابو بکر صدیق جو افضل منبر پر امام کہتا ہے نا، افضل الخلق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد روح زمین پر سب سے افضل، حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، اسد اللہ الغالب، مولا مرتضیٰ، ان کا مقام کیا ہوگا؟ اب مجھے یہ آپ بتائیے ایک بات، ان کی نسبتوں سے تو یہ مجھے اور آپ کو شان جنت کے اندر ملے گی. بھائی میں اور آپ جنت میں کس فکر پر جائیں گے؟ ان سے محبت کر کے جائیں گے، ان سے نسبت. تو اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت، ان کی امت کے اولیاء سی محبت کی وجہ سے، توجہ سے سننا، یہ اٹھ پٹانگ خیال دماغ سے نکال کر صرف دین سنو میرے بھائی. آپ کے چہروں پر میں سختیاں نہ دیکھوں، میں دین سنانے آیا ہوں، دین سمجھنے آؤں، دین کی بات سنو آپ. ٹھیک ہے، بالکل یہ آپ اپنے چہرے کو تنگ نہ رکھیں، بالکل کشادہ کریں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، کوئی خارجی خیال ذہن میں نہیں لائیں، کوئی دھاندلی کر. میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں اس پاکیزہ موضوع سے قیمتی کوئی بات نہیں ہو سکتی. کوئی شخص سید ہو، صدیقی ہو، پٹھان ہو، عالم ہو، غیر، کوئی قیمت نہیں رکھتا اس بات کے بارے میں جو بات ہم اب کر رہے ہیں. تو مجھے آپ بتائیے کہ جب میرے جیسا، آپ جیسا آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کی محبت، ان کی نسبت سے ہم بخشے جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ ہم جیسے کو یہ رتبہ دے گا کہ ہم 2000 سال کی مسافتوں پر اپنی بیوی بچوں سے بات چیت کر رہے ہوں گے، زمین ہوگی، تو مجھے بتائیے کہ جن کی نسبتوں سے ہمیں یہ مقام ملے گا اور ہمیں یہ حیثیت ملی ہے اور ہمیں گویا کہ یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہو رہا ہے، تو کیا یہ بعید ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان ہستیوں کو دنیا میں وہ مقام دے دیا ہو جو جنت میں ہم کو ملنا ہے؟ تو اب یہ سوال کرنا کہ نجب اشرف میں علی نہیں سن رہے، یہ گنبد خضرا میں حضور اور ابو بکر نہیں سن رہے، یہ بغداد شریف میں غوث اعظم نہیں سن رہے، میں نے کہا دیکھو ایک بات سنو، کیا یہ تعبیل نہیں ہو سکتی کہ جب وہاں پر بھی سنائے گا اللہ، جب ان کی نسبت سے ہم جیسے لوگ جو یہاں کان کے کچے ہیں، کان کے نہیں سن سکتے، کان میں ہم آلہ لگا کے پھرتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے، تو ہماری سماعت اتنی بڑھ جائے گی اور گویائی اتنی بڑھ جائے گی، تو وہ کرامت والے لوگ جن کی حیثیت سے ہمیں مرتبہ مل رہا ہے، تو کیا یہ بعید ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اسی زندگی میں ان کو مرتبہ دیا ہو اور بتایا ہو کہ ان کے نام سے تو تمہیں یہ عزت بعد میں ملے گی، ان کو ہم نے دنیا میں بھی سے عطا فرمائی، ان کو ہم نے دنیا کے اندر ابھی سے عطا فرمائی. تو یہ ساری چیزیں اب آپ دیکھیے. مثال کے طور پر ایک بات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. معراج شریف کے اندر ایک موضوع چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا, ٹھیک ہے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پیارے نبی ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے سید الرسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے معراج والی رات, اب وہ 27 کو یا جب بھی یہ سرکار عرش سے ورا ہوئے اوپر گئے اور رب کا دیدار کیا. اب اس میں یہ اختلاف کچھ عقلیات والے, یعنی جو فلسفر ہیں یا جو عقلیات کو زیادہ دخل دیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ کس طرح اس عالم میں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے, نہیں دیکھا جا سکتا. میں جملہ عرض کرتا ہوں حضرت مجددی الفسانی رحمہ اللہ کا. آپ مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا کہ اللہ نے حضور نے اللہ کو اس دنیا میں دیکھا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین کو اس دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا, تو ہم نے کب دعویٰ کیا کہ حضور نے اللہ کو اس دنیا میں دیکھا ہے؟ تو کہنے کا ہم سمجھ نہیں پائے. تو کہا ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا, دنیا تو سات آسمان سے نیچے ختم ہو گئی نا, سدرا کے نیچے ختم ہو گئی, سدرا پر تو کائنات ختم ہو جاتی ہے, دنیا کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے, اس کے بعد آخرت شروع ہوتی ہے. تو سرکار نے رب کو دیکھا ہی آخرت میں تھا, اور آخرت میں تو ہر مومن جا کر رب کو دیکھے گا. ہاں حضور کا اعزاز یہ کہ ہمیں مرنے کے بعد حضور کی شفاعت کے ذریعے دکھایا جائے گا, تو حضور کی نسبت سے ہم جیسے بیکار رب کو دیکھیں گے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ہی ہم پر فضیلت دکھانے کے لیے اپنا دیدار کرا دیا. تو اسی طرح یہ قرآن کریم فرقان حمید, اگر آپ اس موضوع کو سمجھ رہے ہوں تو یہ ساری کرانے والی دینے والی حیثیت مقام دینے والی ذات اللہ کی. جنت میں وہی رب سماعت عطا فرمائے گا, وہی رب اگر یہیں پر سماعت دے دے تو کیا بھائی, بھائی جنت میں بھی اگر جنتی ایک دوسرے کی باتیں سنے گا اور وہ مرے گا ہی نہیں, فانی نہیں ہوگا, ہر چیز اس کی باقی رہے گی, سمجھ رہے آپ, وہ جو کہے گا ہو جائے گا. یہ تو حدیث میں نا, غوث پاک نے بڑی پیاری بات کی شرح فتح الغیب شریف میں, فرمایا اولیاء اللہ جب ولی ہو جاتے ہیں نا تو وہ ولی کون ہوتا ہے, جو اپنے نفس کو ختم کرتا ہے, جو اپنی خواہشات کو ختم کرتا ہے, جو اپنی اندر اٹھنے والی شیطانی آرزوؤں کو ختم کر کے اس پر رحمانی حکم کو نافذ کرتا ہے, وہ ولی ہو جاتا ہے. تو اس کی کیفیت یوں ہو جاتی ہے کہ یہ مرنے سے پہلے مر گیا, کیونکہ خواہشات ختم ہو گئی تو انسان مر گیا نا, یعنی خواہشات آپ کی ختم ہو گئی تو وہ جو اندر درندگی تھی وہ مر گئی اور آپ مثل جنتی ہو گئے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے خطبہ مبارک کے اندر, جو بغیر کسی انقطاع کے آپ سے صحیح ثابت ہے فتح الغیب شریف کے اندر خطبہ نمبر 39, آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ دنیا کے اندر اہل جنت ہوتے ہیں. کیسے؟ مرنے کے بعد جو مرتبہ ملنا ہے وہ نفس کو ختم کر کے وہ مرتبہ دنیا میں پاتے ہیں, اس لیے جنتی جنت میں جب کہے گا نا یہ ہو تو ہو جائے گا, اس لیے وہ یہاں پر کہتے ہو تو ہو جاتا ہے. یہ کوئی لچھے دار تقریر نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے, میں پھر معذرت کے ساتھ, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اہل علم ہیں, میں آپ کی قدر کرتا ہوں, میں کوئی لچھے دار بات نہیں بتا رہا, میں آپ کو کوئی لفظوں میں نہیں الجھا رہا, میں آپ کو کئی خاص سینوروں میں لا کر کوئی اپنی لفظی میں یعنی جادو جگا کر آپ کے اندر کوئی عقیدہ داخل کر رہا ہوں, ایسا نہیں. یہ حقیقتیں ہیں, یہ لکھا گیا ہے, یہ واضح طور پر ہے. تو اولیاء کی کرامات, ان کی بزرگی سب اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو جو اللہ رب العالمین ان کے نام لینے والوں کو وہاں عطا فرمائے گا وہی اللہ نے ان کو دنیا کے اندر عطا فرمائی. گفتگو کو ختم کرتے ہیں آخری آیت پڑھ کر. اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل, دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے, اس میں دل نہ لگانا. دیکھو وقت امتحان تمہیں آزمایا جائے گا, اب تم قیامت تک حسین حسین کرتے رہو تو کیا حاصل, جب کربلا لگی تھی تب حسین کہتے نا, جب معاملہ سالو ہو جائے سارے معاملات ختم ہو جائیں پھر آپ کہہ جی میں تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں, تو اس کا حاصل کیا. مومن تو وہ ہے کہ فتنے کے وقت کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے, مومن اس کو کہتے ہیں. تو بازی لے گئے حضرت حر, سارا پروٹوکول ان کے پاس تھا, سارے معاملات ساری مراعات ساری گاڑی بنگلے جو بھی آپ کہیں سب ان کے پاس تھا اس زمانے کے اعتبار سے, اور امام علی مقام کے ہاتھ بظاہر خالی تھے لیکن انہوں نے دیکھا حق حسین کے پاس رضی اللہ. انہوں نے ابن زیاد سے کہا کہ میں جا رہا ہوں, اور وہ اس طرف گئے, آخری نام حضرت حر کا لکھ دیا گیا, اس کے بعد رجسٹر فرشتوں نے کلوز کر دیا, سیدنا علی اصغر کی شہادت ہو گئی, امام علی مقام کی شہادت ہو گئی, کربلا ختم ہو گیا. اب قیامت تک آپ کہتے رہے آپ بڑے قدر والے آپ بڑے قدر والے, اللہ کہتا اب ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب وقت فتنہ تھا تب تم تعریف کرتے, اس وقت تم پر ہوس غالب تھی, اپنی دنیا غالب تھی. تو میرے اور آپ کی صلاح کے لیے بات کی گئی ہے کہ حق کے سامنے ہوس کو آگے نہ لاؤ, کیونکہ یہ بہت تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے. ہمارے سامنے اللہ آزمانے کے لیے ایسے معاملات کھڑے کرتا ہے کہ ہم حق کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وقتی پریشانی ہے, کہیں اگر ہم اس کا ساتھ دیں گے تو پھنس جائیں گے, یہ ادھر چلے جائیں گے تو پھنس جائیں گے, ہوتا کچھ نہیں، وہ حق باقی رہتا ہے، بعد میں ہم ہی ختم ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے اگر حق میں ختم ہونا ہوتا تو کربلا میں ختم ہو جاتا، بدر میں ختم ہو جاتا، لیکن جو اس کے خلاف تھے وہ ختم ہو گئے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو یہ درس دیا گیا کہ جب کوئی چیز ٹھیک ہو، درست ہو، نظریاتی ہو اور اللہ کے لیے ہو، تو پھر یہ نہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، قوم کیا کہے گی. اس لیے کہ قوم پر عقیدے نہیں بنتے، عقیدے پر قوم کو لایا جاتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، قوموں کو دیکھ کر نہیں عقیدہ بنایا جاتا، اکثریت کو دیکھ کر نہیں عقیدہ بنایا جاتا، اکثریت کو دیکھ کر نہیں عقیدہ، عقیدے پر لایا جاتا ہے. ایک بھی آ جائے وہی اکثریت ہے، دو بھی آ جائے وہی اکثریت ہے. گفتگو ختم کرتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب کہہ دو کہ دنیا کا سارا سامان فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. والآخرت خیر لمن اتقى، اور آخرت بہت ہی، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے. اور جملہ سن لیجئے، قرآن کہتا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ولا تظلمون فتیلا، ہاں محبوب ان سے کہہ دو، ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے کہ تم پر ایک دھاگا جو ہوتا ہے نا، دھاگا، ایک کھجور کا جو کھجور کی جو شاخ ہوتی ہے نا، اس پر ہلکی سی جھیری آتی ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں. تو اہل عرب تھے نا، تو ان کو فرمایا گیا کہ تم یہ سن لو کہ جیسا فرمایا گیا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، تو یہاں پر فرمایا گیا کہ ولا تظلمون فتیلا، ہم تمہیں دیں گے اجر دیں گے، آخرت اس سے زیادہ بہتر ہے، اس پر یقین کر لو. اور یہ کھجور کی شاخ کے اوپر جو رقیق سی جھلی ہوتی ہے یا دھاگا ہوتا، اتنا بھی تمہارا حق نہیں رکھا جائے گا، اتنا بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 77 میں نے آپ کے سامنے ختم کی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. میں درس کے آخر میں یہ دعوت ہمیشہ دیتا ہوں اپنے دوستوں کو، آیت نمبر 70 سے 70 سے لے کر 77 فجر کے بعد یا عشاء کے بعد جب آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو سورہ نساء کی یہ آیت ضرور پڑھیں آپ، اس میں جہاد کے احکام اور حضور کی اطاعت کا حکم موجود ہے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ تمام بنیادی تازہ رہے. کنزل ایمان شریف لے لیے، اس پر حاشیہ سید الفاضل کا موجود ہے، اس کو دیکھ کر آپ اس سے درس حاصل کریں. اللہ رب العالمین قرآن کے علم کے لیے ہمارے اور آپ کے پتھر دلوں کو اس کے لیے نرم فرمائے، ہمارے دل کو قرآن کی تعلیم کے لیے اللہ کشادہ فرمائے. جو ہم کہیں اللہ رب العالمین جل وعلا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں تمام کی دلی مرادوں کو اور بالخصوص ہمارے وطن عزیز کو اللہ رب العالمین سلامتی عطا فرمائے. میں تو اگر وطن کے لیے بھی دعا کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں شاید شاہ صاحب 2018 کے الیکشن لڑیں گے. میں نے کہا نہیں بھائی، نہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے حلفیہ طور پر، نہ میں کسی سیاسی جماعت کو نمائندہ ہوں. ہاں جو بات عقیدے اور ایمان کی ہوگی اور جو پاکستان کی ہوگی، اگر وہ ممبر پر بیان نہیں ہوگی تو کہاں پر بیان. تو لہٰذا اللہ رب العالمین اہل ایمان کو سلامت رکھے اور پاکستان کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.